أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ایک بڑی ہی سنجیدہ بات بڑی سنجیدگی سے سوچنے کے لیے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آخری حج پہ جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ بھی بے مثال تھا، وہ ہستی بھی بے مثال تھی، وہ باتیں ساری بے مثال تھیں، ان کی مثال تو مل ہی نہیں سکتی، لیکن اس وقت اندازہ یہ تھا کہ قریباً 100,000 وہاں آدمی مسلمان تھے، تو 100,000 جو آدمی تھا مسلمان اس دور میں، ان مسلمانوں کی وجہ سے روم اور ایران جیسی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اور بڑے بڑے حکمران تھے، قیصر و کسریٰ اور دوسرے سارے، یہ ان میں سے ان مسلمانوں کے ناموں سے لرز جاتے تھے، ان کے محلات میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ یہ ایک تاریخی ثبوت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن آج ماشاءاللہ پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، باقی تو ایک علیحدہ بات ہے، کروڑوں میں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ باتیں اب کیوں نہیں ہو رہی، اب ہم کیوں لرزتے ہیں، اب وہ کیوں نہیں لرزتے؟ یہ چیز سوچنی ہے آج کی اس محفل میں، آج کی اس گفتگو میں، آپ نے بھی، میں نے بھی، اس پہ میں بات بھی کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں نہ کسی کے میں خلاف بات کرنا چاہتا ہوں، نہ حمایت میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، جو کوتاہیاں مجھ میں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک دل میں اگر درد ہوتا ہے، ہم دردی کی وجہ سے ایک بات کی جاتی ہے، اس لحاظ سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں۔ تو وہ وجوہات سوچنی پڑے گی کہ جو ایک صحابی کی زندگی تھی اس میں کیا انقلاب تھا، اس میں کیا جادو تھا، کیا سحر تھا کہ ایک صحابی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایلچی بنا کے بھیجا، اور وہ جب وہاں اس کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، ایک سفیر کی حیثیت سے ایران کے بادشاہ کے سامنے، تو جس وقت بادشاہ دربار میں آیا تو سارے لوگ سجدے میں پڑ گئے، لیکن وہ صحابی کھڑا رہا، اور اس چھت کے نیچے دو شخص کھڑے تھے، ایک وہ دنیا کا بادشاہ اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے تھے۔ تو اس نے بعد میں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ سب لوگوں نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، ایسی جرت کیوں کی مجھے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے بڑی جواب مرضی سے ہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی مخلوق کو سجدہ نہ کرو، اس لیے آپ مخلوق ہیں، میں آپ کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، میں تمہاری گردن بھی اڑا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی اس کی ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، ہم تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہر وقت اس کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا کام کیا؟ اس نے حضور کا ایک رقعہ جو تھا اس کو دیا کہ یہ پیغام ہے میرے نبی کا آپ کی طرف، اس نے رقعہ پڑھا اور اس نے پھاڑ دیا، اور پھاڑ کے اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں کہ اپنے نبی کو جا کے بتا دو کہ میں نے اس کے رقعے کا کیا حشر کیا ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، رسول اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک دین کا پیغام تھا، ایک دعوت تھی، اس کی سلطنت کے اتنے ہی ٹکڑے ہوں گے جتنے سرقے کے کیے گئے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا. اب فرق کیا ہے ہم میں ان میں؟ آج ہم در در جھک رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہاں وہ شخص اکیلا تھا سارے دربار میں، اگر جھک بھی جاتا کوئی اس کی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا، لیکن تقوی کے اس مقام پہ تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کا وہ مقام تھا جو اس کو حاصل تھا. یہ فرق ہے کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں جن کی تعداد ہم سے بہت کم ہے، اور وہ لوگ گنتی کے تھے لیکن ہزاروں پہ حاوی تھے. بات صرف 313 پیدا کرنے کی ہے، 313 مسلمان، صرف 313. تو آج یہ تقابل کرنا ہے، یہ موازنہ کرنا ہے کہ ان میں صحابہ کی زندگی میں، میری اور آپ کی زندگی میں فرق کیا ہے، ان کی سمت کیا تھی، ہماری سمت کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے تھے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک آج کا تجزیہ ہے اس محفل میں. بات یہ ہے کہ جب تربیت حاصل کرنے والے خلوص نیت کے ساتھ ہوں اور تربیت دینے والا بھی خلوص نیت کے ساتھ ہو، یا تربیت حاصل کرنے والے صدیق اکبر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں اور تربیت دینے والا رحمت للعالمین ہو، تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اگر آج رحمت للعالمین کی اسی سنت میں اسی طرح تربیت دی جائے اور لینے والے بھی صحابہ کی سنت میں ہوں، تو وہ مسلمان آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور شاید ہوں گے بھی. تو مولانا روم نے مثنوی میں ایک بڑی زبردست تمثیل پیش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، اور جب جنگل میں جاتا تھا تو بعض دفعہ شیر ان بکریوں پہ حملہ کر دیتا تھا اور کچھ بکریاں اٹھا کے لے جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو ایک شیر کا بچہ نظر آ گیا جنگل میں. اس نے شیر کے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو بکریوں کے ساتھ گھر لے آیا. اب اس شیر کے بچے کی پرورش بکریوں کے ساتھ شروع ہو گئی، لہذا اس شیر نے دودھ بھی بکری کا پیا، آواز بھی بکری کی سیکھی. اب جب وہ شیر جوان ہو گیا تو ظاہری طور پہ تو شیر نظر آتا تھا، وہی قد و قامت، وہی چیزیں، لیکن جب کوئی آزاد شیر اس بکری کے ریوڑ میں حملہ کرتا تھا تو سب سے پہلے وہ بھاگتا تھا، بکریاں بعد میں بھاگتی تھی. تو ایک دن ایک بڑا تجربہ کار بوڑھا شیر تھا، اس نے جب حملہ کیا تو اس نے بکریوں کو چھوڑ کے اس شیر کو پکڑا، کہ شیر تو کبھی نہیں بھاگتا، بکری بھاگتی ہے، یہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے شیر کو پکڑ لیا. اس نے پکڑ کے تو اسے پوچھا، یہ تمثیل ہے، ایک مثال ہے، ایک کہانی ہے. اس نے اسے پوچھا کہ بکریاں تو بھاگ رہی ہیں، ان کا تو کام ہی بھاگنا ہے، تم شیر ہو کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں شیر نہیں ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی میں بکری ہوں. اس نے کہا نہیں تم شیر ہو. اس نے کہا جی دودھ میں نے بکری کا پیا، بکریوں کے ساتھ رہا، میں تو بکری ہوں. اس نے کہا نہیں تم شیر ہو. وہ اس کو ایک صاف پانی کے چشمے کے پاس لے گیا، اس میں عکس دکھایا اپنا اور اس کا. اس نے کہا دیکھو میرا عکس بھی وہی ہے، تمہارا عکس بھی وہی ہے. جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا میں تو واقعی شیر ہوں. تو وہ میں کرتا تھا نا، بکری جو تھا، بکریوں کے ساتھ جو بولی سیکھی تھی، تو اس نے پھر میں کی، تو شیر نے کہا دیکھو اب تو تم شیر ہو. تو شیر کی دھاڑ اس کے کان میں ماری اور وہ بھی شیر بن گیا اور دونوں جنگل کی طرف چلے گئے. تو بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ آج اگر کوئی شیر ہو تو ہم بکریوں کو شیر بنا دیں, پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر کیا نظارہ وجود میں آتا ہے. لیکن جب نیچے سے اوپر تک سب بکری بکری ہیں تو شیر کہاں سے بنے گا, شیر کہاں سے آئیں گے. جب ہم بکریوں کا ہی کھانا کھا رہے ہیں, بکریوں کے اندر ہی رہ رہے ہیں, بکریوں کی ساری عادات ہم میں شامل ہو چکی ہیں, تو شیر کیسے بنیں گے. پھر تو ہمارے لیے چھوٹی سی چھوٹی پاور بھی سپر پاور بن جاتی ہے. لیکن آج وہ صحابہ کی طرح اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے, ایسی ہستی پیدا ہو جائے, یا ایسی ہستی اگر پیدا ہے تو ہماری اس سے ملاقات ہو جائے کہ وہ مسلمانوں کو پھر شیر بنا دیں, تو آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا, مسلمان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. مسلمان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے, اسباب کو استعمال کرتا ہے. کافر صرف اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے. لہذا اس لیے 313 نے ہزار کے لشکروں کو شکست دے دی تھی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ. تو آج بھی اگر اس مقام پر ہم آ جائیں, یہ بڑی سنجیدہ بات ہے, اس مقام پر. اور اس مقام پر کیسے آئیں گے, جب صحابہ کی زندگی کو اختیار کریں گے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے, جب قرآن پڑھیں گے, جب حدیثوں سے واقف ہوں گے, جب قرآن سے جو نور ہدایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور ہدایت ہے, جب ان سے روشنی حاصل کی جائے گی, جب ہدایت حاصل کی جائے گی, پھر ہم اس مقام پر آئیں گے. اس مقام پر پھر وہ جو فیض وہ اب بھی جاری ہے, قرآن کے ذریعے جاری ہے وہ فیض. شرط یہ ہے کہ اس طرف دیکھنا ہے, اس طرف جانا ہے, اس سمت کی طرف. اگر ہم آج ہمیں آج کہا جا رہا ہے یہ بیک ورلڈ قوم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو اس سینس میں لیا جائے تو ہم یقیناً بیک ورلڈ ہیں, کہ ہماری بیک میں ایک بڑی اعلی شان ورلڈ ہے, ایک بہت بڑی دنیا ہے, ایک بڑا درشا باب ہے جو صحابہ کا دور تھا. خلافت راشدہ تاریخ اس کی مثال آج تک پیش نہیں کر سکی, وہ جو دور تھا. تو اس لحاظ سے ہم بیک ورلڈ ضرور ہیں کہ ہماری بیک میں ایک ورلڈ ہے. اور اگر آج ہم اس زندگی کو اختیار کر لیں تو اللہ کے دوست بن جائیں گے, اللہ ہمارا دوست بن جائے گا. یہاں تو کسی کا دوست اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو, صدر ہو, تو وہ مان نہیں ہوتا. تو جس کا دوست اللہ بن جائے, پھر کوئی سپر پاور نہیں رہے گی, کوئی بڑی پاور نہیں رہے گی. ہم جو ہے اس وقت کاغذی شیر بنے ہوئے ہیں, بھس کے شیر بن گئے ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان پہ عمل کریں گے, ان سنتوں پہ, ان چیزوں پہ, اس طرف جانا پڑے گا. اس طرف وہ جو مینارہ نور ہے, اللہ اور رسول کی ہدایات, اس کی تعلیمات, اس کے علاوہ جتنی باتیں ان کو چھوڑنا پڑے گا, قرآن اور حدیث کی روشنی میں آنا پڑے گا, صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اپنی زندگی کا, اور وہ موجود ہے احادیث میں, کتابوں میں, اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جب اس کو ہم دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہر جگہ اللہ کا نام آ رہا ہے. سوتے وقت, جاگتے وقت, بیٹھتے وقت, اٹھتے وقت, کھانا کھاتے وقت, کھانا ختم کرتے وقت, چلتے وقت, پیشاب کرنے کے جانے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت مانگی جا رہی ہے. تو جب اس طرف آ جائیں گے تو اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں ہوگا. جب اللہ کا ذکر کثیر تعداد میں ہوگا تو اللہ رچ بس جائے گا, اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے گی. اور جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو 313 پیدا ہو جائیں گے. اور جب 313 پیدا ہو جائیں گے تو یہ سب امریکہ وغیرہ بھس کے شیر بن جائیں گے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی ان پہ عمل کر سکیں.